بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروگرام آج اسلام رمضان اسپیشل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سوال جواب کی اس خصوصی نشست میں ہم سب مل کر جاوید صاحب سے سوالات کر رہے ہیں، وہ ان سوالات کے جواب دے رہے ہیں، اور امید یہ ہے کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام کا ہم آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ویورس۔ جاوید صاحب، سوالات کا یہ سلسلہ ہم جاری ہیں یہاں پہ اس پروگرام میں، تو ایک سوال آپ کا تھا، فرمائیے۔
میرا سوال دراصل ایک سائنسی نوعیت کا سوال ہے۔ مثلا ہمارے ہاں کے بہت سے اسکالرز اور علماء یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو دینی تصورات ہیں، مذہبی تصورات ہیں، اس کو سائنس کے حوالے سے ایکسپلین کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی سائنسی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے، روزے کے حوالے سے یا دوسرے جو ہمارے احکامات ہیں اسلام میں، ان کو سائنسی طور پہ ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں۔ تو سائنس دراصل جو ایک متغیر چیز ہے، اور دینی احکام، دین جو ہے ایک ہمیشہ کی ایک دائمی چیز ہے۔ تو ان جب دونوں کے درمیان جب مواصلت پیدا کی جاتی ہے یا دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے، تو اس میں مختلف اشکال پیدا ہو سکتے ہیں۔
اس میں بلکہ میں اضافہ کروں گا کہ روزے کے حوالے سے خاص طور پر بہت سے طبی فوائد ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، تو کیا یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے ہمارا؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ روزہ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، نماز ہو، یہ عبادات ہیں۔ عبادات میں ہم خدا کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کرتے ہیں، اور مذہب کا اصلی موضوع یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا صحیح تعلق قائم ہو جائے اور بندوں کے ساتھ ہم اخلاقی لحاظ سے صحیح طرح سے جڑ جائیں۔ یہ جو مادی اور طبی فوائد ہیں، یہ مذہب کا موضوع ہی نہیں۔ سرے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہے، اس کے لیے وہ حفظان صحت کے طریقے اختیار کرے، اصول اختیار کرے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ لوگوں کو کہیں گے، دیکھیے یہ وضو اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ اس سے فلاں فلاں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اچھا، فرض تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہوگا، مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ در حقیقت اس عبادت کی اہمیت کو بالکل باطل کر دینے والی چیز ہے۔ اس میں سارا زور اس پر ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے حضور میں پیش ہو رہے ہیں، اور ہمیں طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ خدا کے حضور میں جانا چاہیے۔ یعنی وضو ہم اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ہمیں گنٹھیے کا علاج کرنا ہوتا ہے، وضو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے مالک کے حضور میں جانا ہے، اس کے حضور میں پیش ہونا ہے۔ تو میں تو اس کو ایک نہایت غلط چیز سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہب میں بھی دنیا داری چھپی ہوئی ہے۔ آپ کو جو کچھ دنیا کے اندر کرنا ہے، اس کے لیے خدا نے آپ کو بہت عقل دے رکھی ہوئی ہے۔ آپ اس کے اصول بنائیے، قاعدے بنائیے۔ یعنی یہ نماز کی توہین ہے کہ اس کو ایک ورزش قرار دے دیا جائے۔ نماز، روزہ، حج، یہ سب چیزیں خدا کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق یہ مذہب کی روح ہے، یہ مذہب کی اصل حقیقت ہے۔ اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ربانی انسان بننا چاہیے انسان کو۔ دو ہی چیزیں ہیں جو مذہب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ بندے کی حیثیت سے جڑ جائیں، جو روشنی وہاں سے پائیں وہ روشنی انسانوں تک پہنچے، اور آپ اعلیٰ اخلاقی مرتبے پر فائز ہوں۔ یہ مذہب کا موضوع ہے، یہ اس کا موضوع نہیں ہے کہ وہ آپ کے فلاں مرض کو دور کرنا چاہتا ہے، فلاں تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، ورزش کرنے کے طریقے بتانا چاہتا ہے، یہ نہیں ہے اس کا موضوع۔
جی، آپ کچھ
یعنی غامدی صاحب، یہی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا، یعنی اگر یہ سائنسی اور طبی توجیہات نہ ہوں، نہ بھی آئیں ہمارے سامنے، تب بھی ہمیں روزہ رکھنا ہی ہے، نماز پڑھنی
وہ لازمی ہے، وہ لازمی ہے،
اس کی حقیقت ہمیں جاننی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی چیز نہیں ہے
جی،
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے در حقیقت ہم ایک ایسی ذہنیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر چیز کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم دنیا یا کسی خانے میں فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا بڑی اہمیت رکھتی ہے، یہ مزرعہ آخرت ہے، اس کے اندر ہم کو جینا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مادی وجود دیا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کا نفس کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہوئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت سائنس کے اکتشافات کتنے حیرت انگیز ہیں، تو آپ سائنسی علوم کو سائنسی طریقے سے پڑھیے۔ یہ بھی ہمارے ہاں اس سے بھی آگے ہوتا ہے، کوئی سائنسی اکتشاف ہو جاتا ہے، کوئی نئی چیز وجود پذیر ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ قرآن میں لکھا ہوا تھا، یہ فلاں جگہ لکھا ہوا تھا۔ یعنی قرآن اس موضوع کے لیے آیا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کا موضوع اصل کیا ہے۔ قرآن کا موضوع یہ ہے کہ آپ کو یہ بتائے کہ ایک دن آپ خدا کے حضور میں جواب دہ ہونے والے ہیں، اور وہاں آپ کو اپنے مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آپ کا تعلق اپنے مالک کے ساتھ بندگی کا ہونا چاہیے، اور انسانوں کے ساتھ اخلاق عالیہ کا ہونا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں جن کو مذہب اپنا موضوع بناتا ہے۔ باقی چیزوں کے لیے آپ دوسری جگہ جائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو واضح کیا تھا کہ پیغمبروں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو یہ بتانے کے لیے آئیں کہ کھجور میں آپ گابا لگائیں گے تو اس سے پھل زیادہ آئے گا یا کم آئے گا. وہ ایک مشہور واقعہ تعبیر نخل کا پیش آیا تو اس پر حضور نے بہت اچھا تبصرہ کیا. جب لوگوں نے آگے بتایا کہ آپ کے مشورے کے نتیجے میں پھل نہیں آیا تو آپ نے فرمایا انتم عالم ہے امور دنیا کو, یعنی یہ جو دنیا کے امور ہیں ان میں سائنسی تحقیقات کریں اور ان میں نئے نئے اکتشافات کریں, اور جن معاملات کو دین سے متعلق رکھنا چاہیے وہاں کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لیکن اس میں
تو دین آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہے. عبادت میرا خدا کے ساتھ تعلق ہے, میں عبادت کے لیے اس لیے جاتا ہوں کہ میرے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ تعالیٰ کا خوف, اللہ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع, میرا اپنے مالک کے سامنے اپنے آپ کو سرفگندہ کرنے کا جذبہ مجھے کہتا ہے میں رکوع کروں, میں سجدہ کروں. سجدے سے محروم ہو کے تو انسان در حقیقت اپنی ابدیت سے محروم ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے جو اجاگر کرنے کی ہے, نہ کہ یہ سائنسی اکتشافات ہیں جن کو مذہب بنا دیا جاتا ہے. تو میں تو بہت سخت اس کے اوپر رائے رکھتا ہوں.
لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم عبادات کو محض عبادت کرتے ہیں اور دیگر معاملات کے ساتھ اس کا تعلق پیدا نہیں کرتے, تو ایسا تو نہیں کہ یہ آئسولیشن ہو جاتی ہے مذہب میں, یعنی کہ ایک طرف عبادات ہیں, ایک طرف معاملات ہیں, ایک طرف عقائد ہیں, یہ تینوں الگ الگ خانے ہیں اور ہم نے بس ایک عبادت کرنی ہے تو صرف عبادت ہے, معاملات کا تعلق معاملات سے ہے.
میں نے ابھی عرض کیا کہ اس عبادت کی روشنی اصل میں آپ کے اخلاق پر ہونی چاہیے. آپ خدا کے بندے بن گئے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, آپ اکڑ نہیں سکتے, آپ ظلم نہیں کر سکتے, آپ جھک گئے اپنے مالک کے سامنے, آپ نے اپنے جان و مال کو اس کی نظر کر دیا ہے, تو اب آپ حرام مال نہیں سمیٹ سکتے اور اپنے مال کو خدا کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اب آپ کو تیار ہونا چاہیے. یہ روشنی آپ کے اخلاق میں منتقل ہونی چاہیے. آپ کے والدین, آپ کے رشتہ دار, آپ کا اعزہ, آپ کے اقربا, آپ کے معاشرے کے لوگ, ان میں غریب بھی ہیں, یتیم بھی ہیں, مسکین بھی ہیں, آپ کے ضرورت مند بھی ہیں, آپ کی ہمدردی کے مستحق بھی ہیں. آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, جو گاہک آپ کے پاس آتا ہے اس سے آپ کا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اس کو سودا دے. یہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو مذہب آپ کو سکھانے کے لیے آیا ہے. اس کا موضوع اخلاقیات ہے نہ کہ مادی فوائد.
ٹھیک, اخلاقیات اور خدا کی ذات.
خدا کی ذات سے اصل میں جو ہمارا تعلق پیدا ہوتا ہے اس کی روشنی پھر آتی ہے نا ہمارے اوپر.
اس کو بڑی پیاری مثال سے خود قرآن نے واضح کیا ہے کہ نماز کے بارے میں ایک طرف کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری, اور دوسری طرف اس کو بتا دیا گیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک چیز خدا سے متعلق ہے, ایک انسانوں کے باہمی
خدا کی وہ یاد پیدا آپ کے اندر کرتی ہے, اس یاد کے نتیجے میں آپ گناہ سے بچتے ہیں.
ہما بینہم کا مزداق بن جاتے ہیں.
تو اخلاق پر اثر پڑتا ہے مذہب کا, نہ کہ آپ کو مادی اکتشافات کی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ کام آپ کو اللہ نے اس کی بڑی صلاحیت دے رکھی ہوئی ہے اور اس میں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے.
اچھا, ایک سوال اور یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے اسلام کے روح کو اپنے اندر ڈھالنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے, ایک پورا مہینہ, مگر ہم پریکٹیکلی ہم کبھی یہ مشاہدہ نہیں کرتے کہ تقریباً ایک پورے سال کا جو باقی حصہ ہوتا ہے رمضان کے علاوہ, اس میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کون سے عوامل وابستہ ہیں, کون سی وجوہات ہیں, اور اس کے علاوہ اس تبدیلی کو رونما کرنے کے لیے دانشور یا جو کوئی کر سکتا ہے تو کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی آئے اور اسلام کے اس روح کو اس دن, یا کوئی فرد ذاتی طور پہ کرنا چاہتا ہے, انفرادی طور پہ کرنا چاہتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو؟
یہ میں ذرا آپ کی بات سے پہلے اس چیز پہ کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت سوالات اس میں ہو گئے ہیں. یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ تبدیلی نہیں آتی, اصل میں چند لوگ ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات عمرہ کر کے آ گئے, حج کر کے آ گئے, رمضان بھی گزر گیا اور ان کے اندر کوئی اخلاقی تبدیلی نہیں آئی. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو یہ عبادات بالکل تبدیل کر دیتی ہیں, ان کو نہایت اعلیٰ انسان بنا دیتی ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اچھائیاں بہت کم نظر آتی ہیں, خرابی جہاں کہیں ہوتی ہے, اور خاص طور پر اگر کسی مذہبی آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو ہم بہت بڑھا دیتے ہیں. تو تبدیلی آتی ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ سے کہ رمضان کئی لوگوں میں تبدیلی پیدا کرتا ہے, نماز ہزاروں لوگوں میں تبدیلی پیدا کرتی ہے, اور یہ تبدیلی ہے جو ہمارے معاشرے کو قائم رکھے ہوئے. یعنی ابھی بھی اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بہت انحطاط آ گیا, بہت زوال آ گیا, لیکن آپ اس بات پر بھی غور کریں کہ نماز پڑھنے والے, روزہ رکھنے والے, خدا کی عبادت کرنے والے, وہ بھی بہت زیادہ تعداد میں نہیں رہے ہوئے. کتنے لوگ ہیں کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتا ہے, جو ساری چیزیں چھوڑ چکے ہوئے ہیں. تو تبدیلی بھی آتی ہے, اور یہ تبدیلی اس سے زیادہ بڑے پیمانے پہ آنی چاہیے. اس بڑے پیمانے پر نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم تربیت کو بہتر کرنا چاہیے. یعنی ہم نہ صرف یہ کہ لوگوں کو عبادات کی حقیقت بتائیں, بلکہ وہ روشنی جو اس سے انسان کی سیرت اور انسان کے کردار پر پڑنی چاہیے وہ بھی بتائیں, اور یہ بات بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات واضح کی ہے کہ حقیقی نیکی کیا ہے. حقیقی نیکی کچھ رسوم کا ادا کر لینا نہیں ہے. حقیقی نیکی یہ ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ سچا تعلق قائم ہو, نماز بھی اس وقت نماز بنتی ہے جو خشوع کے ساتھ ادا ہوتی ہے، روزہ بھی اس وقت روزہ بنتا ہے جب آپ مجسم اطاعت بن جاتے ہیں، حج بھی اس وقت حج بنتا ہے جب آپ خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے جذبے کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جس کو راسخ کرنا چاہیے، اصل میں اس کا ظاہر زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے، اس کے باطن پر توجہ کم ہوتی ہے۔ باطن کو آپ نمایاں کیجئے، پھر اس کے اثرات آپ کی پورے معاشرے اور سوسائٹی پر ہوں گے۔ یہ کردار دانشوروں کو بھی ادا کرنا چاہیے، صحافیوں کو بھی ادا کرنا چاہیے، علماء کو بھی ادا کرنا چاہیے، ارباب اقتدار کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے تو دعوت کی ذمہ داری کو پھیلا دیا ہے، فرد فرد پر عائد کر دیا ہے، علماء پر ایک الگ طریقے سے عائد کر دیا ہے، ارباب اقتدار کو بھی حکم دے دیا ہے کہ وہ یہ کام کرے، تو سب مل کے سوسائٹی کو درست کرنے کی کوشش،
تب کہیں جا کے بہتری کی
اور ہمیشہ تبدیلی، کلچر اور اخلاق کی تبدیلی ہمیشہ اوپر سے نیچے ہی آتی ہے۔
عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کی جو ایلیٹ ہے وہ لوگ، اور ایلیٹ میں صرف ارباب اقتدار نہیں ہوتے بلکہ آپ کے معاشرے کو کون لوگ اس وقت قیادت کے منصب پر فائز ہو کر چلا رہے ہیں،
میڈیا کے لوگ ہیں،
آپ کی بیوروکریسی، آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں، آپ کے صحافی ہیں، آپ کے جج ہیں، آپ کے وکلاء ہیں، آپ کے اساتذہ ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کی سیرت اور کردار میں صحیح تبدیلی آ جائے تو وہ تبدیلی اصل میں نیچے بھی پھر لوگ۔
جیسا رمضان کے حوالے سے بہت سے فکری سوالات ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کچھ اگر سوال آپ کے ذہن میں ہوں۔
جاوید صاحب، خواتین سے متعلق کچھ بیسک سوال کرنا چاہتی ہوں، اور مجھے خاص طور پہ مجبور کیا گیا ہے کہ میں آپ تک یہ سوالات پہنچاؤں، کیونکہ وہ بہت ضروری سوالات ہیں اور ہر شخص کی رسائی آپ تک نہیں ہے۔ تو ان میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب ہم نماز نہ پڑھنے کی حالت میں صبح روزہ رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں غسل سحری سے پہلے کرنا چاہیے یا ہم صبح 9-10 بجے تک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ
دیکھیے جی، آپ غسل کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ رکھنے میں کوئی معنی نہیں، لیکن نماز پڑھنی ہے آپ کو، نماز کے لیے غسل ضروری ہے،
یعنی صبح 9-10 بجے تک غسل کر سکتے ہیں۔
دیکھیے بات یہ ہے کہ نماز تو فجر کی ہو جائے گی نا فوراً بعد، تو نماز رہ جائے گی اس کے نتیجے میں، یعنی روزہ رکھا جا سکتا ہے، روزے کو کچھ نہیں ہوا، لیکن چونکہ فجر کی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے غسل ضروری ہے۔
غامدی صاحب، ہم اس کو یوں کہیں، یہ صرف اور بھی مسائل ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ یعنی ہم سحری کر لیں، سحری کر کے پھر غسل کر کے اور فجر کی نماز پڑھیں تو روزے پہ کوئی فرق نہیں،
کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی آپ روزہ رکھ لیں، روزے کا وقت ختم ہو گیا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ سحری تو خالی ہے لیکن اب اذان سے پہلے پہلے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، یعنی روزے کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے اسی حالت میں روزہ رکھ لیا،
یعنی سحری
کا وقت ختم ہو گیا،
روزہ رکھنے کا وقت یعنی ختم ہو گیا سحری کا، اس کے بعد بھی ٹھیک ہے، کچھ نہیں فرق پڑا، نماز سے پہلے پہلے آپ کو غسل کر لینا چاہیے،
یعنی وہ نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط،
نماز کی شرط ہے، روزے کی شرط۔
اچھا جاوید صاحب، دوسرا سوال یہ ہے کہ جب خواتین روزے رکھتی ہیں تو اس کے بعد دن کے کسی پہر میں انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتی، تو وہ اس صورت میں روزہ توڑ لیں، پانی پی لیں، یا کوئی پین ریلیکس لینا ہے وہ لے لیں، یا انہیں وہ روزہ پورا کرنا ہوگا، پانی وغیرہ نہیں پئیں گی؟
جی، روزہ اسی وقت ختم ہو گیا، جیسے ہی اس طرح کی کوئی
پانی پی سکتے ہیں،
اب وہ جو بھی کھانا پینا چاہے۔
اس کے ساتھ ایک سوال اور کرنا چاہتی ہوں کہ کیا اس کا کفارہ رکھنا ہوگا یا یہ قضا کیا شمار ہوگا؟
نہیں، روزہ ختم ہو گیا، بس اس کے بعد آپ نے اس کا روزہ رکھ لینا، کفارہ تو اس روزے کا زیر بحث آتا ہے جو آپ نے جان بوجھ کے توڑ دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آپ کے لیے ایک رعایت ہے کہ اس میں روزہ رکھا۔
جیسا اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالکل آخری وقت میں اگر یہ معاملہ ہو جو بہن بیان کر رہی ہیں، تو روزہ تو بالکل کم و بیش پورا ہو گیا، اتنی محنت کر لی مغرب سے ذرا پہلے، تو اب
اللہ اجر دے گا جتنی محنت آپ نے کر لی ہے،
لیکن قضا کرنا پڑے گا،
قانون کا احترام تو اپنی جگہ قائم رہے گا نا، یعنی آپ نے فرض کر لیجئے کہ افطار سے 2 منٹ پہلے کچھ کھا لیا
تو روزہ ٹوٹ گیا،
تو روزہ تو جائے گا نا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک چیز کو آپ قانون اور ضابطے میں لاتے ہیں تو پھر اس کا احترام قائم ہی رہے گا، تو روزہ روزہ رہے گا، ورنہ مذاق پر،
یعنی وہ اجر تو اس کا رہے گا،
اجر قضا تو آپ کو، آپ نے آدھا رکھ لیا، فرض کر لیجئے کہ آپ نے صبح روزہ رکھا نیت کر کے، آپ دوپہر میں کوئی ایسی تکلیف ہو گئی، بیماری ہو گئی، جس کی وجہ سے روزہ کھولنا پڑ گیا آپ کو، تو کیا آپ اجر سے محروم رہیں گے؟ اجر تو آپ کے ارادے کے اوپر مترتب ہو چکا ہوا ہے،
ٹھیک،
لیکن قانون کے لحاظ سے وہ روزہ نہیں رہا، لہٰذا آپ کو بعد میں اس کی جگہ روزہ رکھنا ہوگا۔
ایک سوال اور جاوید صاحب، کہ خواتین کے جو روزے چھوٹتے ہیں، عام کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح سے نمازیں قضا معاف ہو جاتی ہیں، اسی طرح سے روزے بھی، مطلب اکثر خواتین نہیں رکھتی ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس سلسلے میں فرمائیے کہ جن لوگوں کے علم میں یہ بات نہیں ہے تو کیا انہیں قضا روزے رکھنے چاہیے، یعنی تعداد ہر صورت میں پوری کرنی چاہیے؟
ہر شخص پر واضح ہونا چاہیے جی کہ نماز میں رعایت دی گئی ہے، یعنی نماز نہیں پڑھنا ہوتی، جو ان ایام میں عورتوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، وہ نماز دوبارہ نہیں پڑھی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹ دیا، اور اس میں بڑی حکمت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو اصل میں ہر روز پانچ وقت فرض ہے، تو اگر خواتین کو ہر مہینے سات آٹھ دن کی نمازیں پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے تو یہ زیادہ مشقت ہو جاتی، تو اس میں رعایت دے دی ہے. روزہ سال میں ایک بار آپ نے رکھنا ہے، دو چھوٹے ہیں، تین چھوٹے ہیں، پانچ سات چھوٹے ہیں، وہ آپ کو بعد میں لازماً رکھنے ہوتے ہیں، کیونکہ روزے کے بارے میں قانون یہ ہے کہ اس کی تعداد آپ نے پوری کرنی ہے ہر حال میں.
اچھا میں ایک چیز ایڈ کروں گا غامدی صاحب، بہت اچھا سوال کیا ہماری بہن نے، لیکن یہ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی اور میں نے نہیں رکھا تو یہ معاف ہو گیا. تو مجھے اس میں اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا مذہب تو ایسا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دے دیا گیا ہے. تو جو مذہب علم حاصل کرنے کی تلقین کر رہا ہو بلکہ فرض قرار دے رہا ہو، وہ جہالت پر ریلیف نہیں دیتا. تو ہمارے ہاں جو یہ کانسیپٹ ہے کہ جی مجھے معلوم نہیں تھا لہذا مجھے کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو اس میں تو مجھے تو اندیشہ ہوتا ہے دو گناہوں کا، ایک جاہل رہنے کا گناہ،
جی
دوسرا گناہ.
اسی پس منظر میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرح کی چیزوں کو لوگوں تک،
لوگوں کے علم کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیا.
حضرت صاحب اس میں ایک سوال یہ،
یہاں ہمارے ہاں بڑے مسئلے ہیں، لوگوں کو علم کی اہمیت بھی نہیں بتائی گئی.
یس
مسئلہ یہ ہے، دین کا کتنا علم ہر آدمی کو حاصل ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی متربع نہیں کیا گیا، اور کچھ لوگوں نے بھی اپنے آپ کو رعایت دینے کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدمت میں ان کی عرض کریں کہ وہ اپنے دین کا علم بہتر کریں، اور یہی نہیں کہ کوئی میرے ہی پاس آئیں گے تو پوچھ لیں گے. بہت علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، اور ہم سے بہت بہتر لوگ موجود ہیں. آپ کو ہر محلے میں لوگ میسر آ جاتے ہیں، ان کے پاس جائیں، جا کے معلوم کر لیں ان سے.
جی ایک خواتین ہیسیٹیشن فیل کرتی ہیں، تو صرف اس لیے میں ریپرزنٹیشن کے طور پہ یہاں پہ پوچھ رہی ہوں کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کا دورانیہ 15 سے 17 دن تک ہو جاتا ہے رمضان کے دوران، تو ان کو پھر 8 ہی دن چھوڑنے چاہیے، یا پھر وہ ان کو 17 جتنے بھی ان کے روزے، طبیعت زیادہ خراب ہے تو وہ چھوٹ رہے ہیں تو اتنے ہی چھوڑیں.
17 روزہ رکھنا تو بڑے مشکل ہے،
بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور وہ بہت زیادہ گھبراتے ہیں کہ ہم کسی سے کس طرح معلوم کریں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک تو خواتین کے ایام کی عام صورت ہے، وہ کبھی بڑھ بھی جاتی ہے، کم بھی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں طبیب آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کے روزے آپ کو چھوڑ دینے ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ کسی خاتون کو جس کو استحاضے کی تکلیف کہتے ہیں وہ ہو گئی، یعنی ایام کے علاوہ بھی یہ صورت رہتی ہے، اس میں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دونوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہم کو دی ہے کہ اس میں پھر ہم روزہ رکھ لیں گے، یعنی اس میں یہ چھوٹ نہیں ہوتی. اسی طرح نماز کا بھی ہے کہ آپ وضو کر لیں اس موقع کے اوپر، بعض روایات میں یہ ہے کہ غسل کر لیں اور نماز پڑھ لی جائے، تو اس میں پھر کر لینا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ طبی لحاظ سے ہوتا ہے،
اور ایک میڈیکل ایشو ہے،
میں آپ مشورہ کر لیں کسی.
ٹھیک ہے.
نہیں رکھتا کہ نہ وہ 60 دن کے روزے رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، تو دین میں اس کی کوئی آلٹرنیٹ صورت ہوگی؟
یہی مسئلہ پیش آ گیا تھا جی. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے جو حدیثوں میں بیان ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی بس اس طرح میں جذبات میں آ کے روزہ توڑ بیٹھا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ پھر کفارہ ادا کرو، اور اس کے لیے یہی کفارہ بیان کر دیا کہ ایک غلام کو آزاد کرو. انہوں نے کہا جی میرے پاس غلام کہاں؟ انہوں نے کہا 60 روزے رکھو پے در پے. ان کہا جی ایک تو پورا نہیں ہوا، 60 کہاں سے پورے کروں گا؟ کہا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو اس نے کہا جی میں تو اپنے کھانے کے لیے محتاج ہوں. تو وہاں بیٹھ گیا، پھر کچھ کھجوریں آئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور کہا کہ جاؤ یہ جا کے لوگوں کو دے دو. تو اس نے کہا اس کا سب سے زیادہ مستحق میں ہی ہوں. تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کے کھا لو. تو اس وجہ سے یہ، میں نے اس سے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا کہ اس میں حضور نے سختی نہیں برتی، اور یہی معاملہ ہمیں بھی رکھنا چاہیے اس معاملے
میں. جب اتنی استطاعت نہ ہو تو روزہ رکھتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ
اب میں توڑ نہ بیٹھوں،
توڑ نہ بیٹھوں،
اور جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے اگر توڑا جاتا ہے تو یہ ایک کبیرہ گناہ ہے اور بڑا جرم ہے. اگر کسی مجبوری میں، کسی مشقت میں، کسی تکلیف میں آدمی متحمل نہیں ہو رہا روزے کا، اسے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نہیں پورا کر سکوں گا، یہ بعض وقت ہو جاتی ہے ایسی صورت، بیماری میں ہو جاتی ہے، کمزوری میں ہو جاتی ہے، تکلیف میں، اس میں آپ روزہ کھولتے ہیں تو پھر صرف قضا ہی ہوگی.
اچھا ایک بات،
روزہ
پہلے آپ کا سوال لیں، پھر آپ کا سوال کیا تھا؟
روزہ کن کن صورتوں میں ٹوٹ جاتا ہے؟
آپ کا سوال
میرا سوال یہ تھا کہ عموماً جیسے بچپنے کی عمر ہوتی ہے 14-15-16 سال کے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں عموماً کھیل کود سے باہر سے آتے ہیں اور وہ بھاگتے ہوئے یعنی دانستہ طور پر یعنی کہ نادانستگی میں پانی پی لیا کچن میں ادھر ادھر دیکھا اور وہ بعد میں پھر بتاتے ہیں کہ ہم تو بچپن میں ایسے روزہ توڑ دیا کرتے تھے تو اس صورت میں بھی معافی مانگنا کافی ہوگی کیونکہ وہ نادانستگی میں نہیں کرتے تھے جان بوجھ کر گیم سے آئے ہیں پانی پیا کہ کون دیکھ رہا ہے ادھر ادھر کیا پی گئے جو ایک بچپنے کی عمر ہوتی ہے نا اب اس کے بعد پھر وہی ہوگا کہ صرف توبہ ہی کافی ہوگی
یہ پہلے ان کا سوال لے لیں
آدمی مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد بچوں سے تو اس طرح کی بعض چیزیں ہو جاتی ہیں بس انہیں توجہ دلا دینی چاہیے جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو لیکن بچوں کے معاملے میں یہ نہیں ہے معاملہ کہ آپ کوئی سختی کریں ان کے اوپر جب وہ بالغ ہو جائیں گے اس کے بعد اول تو ایسی کوئی حرکت کرتا نہیں لیکن اگر کی ہے تو پھر توبہ بھی کرنی ہوگی استغفار بھی کرنی ہوگی اور اس کی کفارہ سزا بھی بھگتنی ہوگی
اچھا سب وہ جو سوال تھا کہ کن صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے
روزے میں تو آپ کو یہ معلوم ہے جی کہ کھانا پینا ہے اور اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے ان میں سے جو چیز
اچھا جیسے بھولے سے کوئی شخص کھا پی لے تو اس کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ نے کھلایا اور پلایا
اچھا اس میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات دیکھ لیتے ہیں کوئی شخص کھا رہا ہے بھولے سے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں کھا رہا باشعور آدمی ہے تو بتا دینا چاہیے اسے یا کھڑے رہنا
کیا ضرورت ہے آپ کو کس نے مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک نعمت دینے کا فیصلہ کر لیا تو آپ کرنے دیں اس کو
بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ اسے کھلا رہا ہے تو جسے اللہ کھلا رہا ہے ہم اسے کیوں روک رہے ہیں کھانے سے
اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جاوید صاحب کہ ہم غلطی سے نا منہ میں نوالا رکھ جاتے ہیں اور جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہمارا روزہ ہے خصوصاً نفل روزے جب ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پھر مطلب کلیاں کر کر کے اور انسان نا بے حال ہو جاتا ہے کم از کم اسپیشلی میں کہ غلطی ہو گئی اب جو کچھ اندر جا چکا ہے جو کچھ منہ کے اندر ہے باہر وہ تو آ گیا لیکن ایک کیفیت ہوتی ہے کہ کچھ بھی ہو اس طرح تو کیا جان بوجھ کے اندر تک حلق صاف کرنا چاہیے یا
جو نوالا آپ کے منہ میں ہے وہ نکال دیجیے اور اس کے بعد کلی کر لیجیے بہت کافی ہے ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ اس طرح کی مشقتوں میں لوگوں کو ڈالا جائے آپ کو تنبہ ہو گیا جب ابھی آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بھول کے تو اس کے اوپر بھی کچھ نہیں ہوا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا جواب دیا ہے اب پیغمبر ہی یہ جواب دے سکتا ہے کہ اس کو اللہ نے کھلا پلا دیا
حضرت صاحب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلی کا ذکر ہوا ہمارے یہاں لوگ جو ہے جب وضو کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں تو وہ اس میں بعض اوقات انجانے میں کلی اندر پانی اندر چلا گیا تو اب روزہ
انجانے میں کچھ نہیں ہوتا لیکن احتیاط کرنی چاہیے آدمی کو یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ کلی کرتے وقت آپ کو معلوم ہے نا پانی اندر جانے کا اندیشہ ہے تو آپ احتیاط کریں کیونکہ آپ اس وقت اللہ کی اطاعت میں ہیں اس میں بے پرواہی نہیں ہونی چاہیے جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں جی
بچپن میں میں واقعہ ہے کہ میری کزن تھی انہوں نے روزہ رکھا میرا بھی روزہ تھا چھوٹے سے تھے ہم کھیلتے تھے کھیل رہے تھے تو اس نے کہہ دیا کہ مجھے یاد نہیں دلانا میں بھولے سے پی رہی ہوں پانی تو یہ انجانا کہیں وہ والا انجانا نہ ہو کہ بھولے سے پی رہی ہوں
اگر آپ نے جان بوجھ کے پانی نہیں ڈالا تو بس ٹھیک ہے لیکن یہ کہ احتیاط کرنی چاہیے یعنی ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جان بوجھ کے نہیں کیا ایک یہ ہے کہ آپ کو کلی کرنی ہے نا تو محتاط تو ہونا چاہیے نا آدمی
سر اس میں ایک مسئلہ اور عملاً لوگوں کو بہت میرے خیال سے ناظرین میں سے ہر کسی کو پیش آتا ہے کہ پانی جب ہم کلی کے لیے لیتے ہیں تو ایک اس کا ٹیسٹ منہ میں رہ جاتا ہے اب وہ جب ہم تھوک نکلتے ہیں تو صاف لگتا ہے کہ اب یہ پانی مکس اپ ہو چکا ہے
اس سے کچھ نہیں ہوتا
اچھا سر خاص طور پہ اگر یہ سمندر کا پانی ہو نمکین ہو یا تھوڑا سا اس کے اندر ٹیسٹ چینج ہو چکا ہو تو اس سے کیا اثر پڑتا
ہے اس سے بھی کوئی فرق نہیں آپ بس حلق سے پانی اترنے نہیں دیجیے مسواک سے بھی کچھ نہیں ہوتا
اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا
جی آپ کو سنت ہے اس کی تو فضیلت بڑھ جائے گی
ابھی آپ نے ارشاد فرمایا
مسواک کے بارے میں تو ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی تاکید کی ہے دانت صاف رکھنا منہ صاف رکھنا یہ ہمارے ہاں دین بنا دیا گیا ہے جو سنن ہے انبیاء علیہ السلام کی اس میں اس کو شامل کیا گیا ہے تو رمضان کے روزوں میں اس سے کیسے آدمی اپنے آپ کو یہ تو سب سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے
ہم سردی میں جب روزے رکھتے ہیں تو 4:30-5 بجے روزہ کھلتا ہے مغرب کی اذان اور جب ہم گرمیوں میں رکھتے ہیں تو اس وقت 8:30 بجے ہوتا ہے تو اس طرح شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دانستہ 4 گھنٹے کم کرنے کے لیے سردی میں جب نفل روزے رکھتے ہیں تو
نہیں ایسی کوئی بات نہیں جب آپ کو سہولت ہو آپ روزے رکھیں نفل روزے جو ہیں وہ
مطلب اس 4 گھنٹے کی رعایت کا فائدہ اٹھا لیں
ضرور فائدہ اٹھائیں آپ دیکھیے کتنی بڑی عبادت ہے جو آپ کریں گی تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیں اور اس کے بعد ایک آدھ روزہ رکھنے کے بعد اس نفل عبادت سے بھی محروم ہو جائیں جو اللہ نے سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائیے
جی نوجوان
جی صاحب یہ بتائیے کہ تراویح رمضان کا ایک بہت بنیادی ایک عنصر ہے اس کی
کیا حقیقت ہے
اس کے بارے میں ہم چونکہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. ایک سوال جاویسا بھی سوالے سے ہمارے ذہن میں پیدا ہوا, آپ نے ابھی موسموں کا ذکر کیا کہ شمسی حساب سے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پر دن اور رات کا سلسلہ اس طرح بیلنس نہیں ہے جس طریقے سے ہمارے ممالک میں ہوتا ہے. یعنی روزہ وہاں پہ 18 گھنٹے 20 گھنٹے بعض اوقات 22 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے. تو پھر ان علاقوں کے رہنے والے جیسے سویڈن ناروے کیا کریں ان کے
پہلے تو ایک اصول سمجھ لیجیے اور یہ دنیا میں ہر جگہ ملحوظ رکھا جائے گا, وہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے دین میں متعین کر دیا جاتا ہے وہ عمومی حالات کے لحاظ سے متعین کیے جاتے ہیں.
اچھا,
کوئی خاص صورتحال پیش آ جائے گی تو اسی کے لیے اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یعنی ایسے معاملات میں پھر اہل علم اجتہاد کرتے ہیں. اب جن علاقوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہاں کے بارے میں بھی مختلف مجتہدین کی مختلف آراء ہیں. یہ میں نے اس لیے پہلے ذکر کر دیا کہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ اللہ کے رسول نے متعین کر دیا ہے, اس میں تو ظاہر ہے کسی کے لیے مجال کلام نہیں ہوتی. ایک بات طے ہو گئی وہ دین بن گئی. وہ معاملات جو اجتہادی نوعیت کے ہوتے ہیں ان میں دو چیزوں کو ملحوظ رکھ کے اجتہاد کیا جاتا ہے. ایک یہ کہ دین میں جو قانون بنایا گیا اس کا احترام قائم رہے, یعنی اس کے بارے میں بے پرواہی کا رویہ نہ پیدا ہو جائے. دوسرے یہ کہ لوگوں کے لیے کوئی مشقت نہ پیدا کر دی جائے. یعنی اجتہاد کو سہولت پر مبنی ہونا چاہیے جو ہمارے دین کا مزاج ہے, کیونکہ بار بار یہ توجہ دلائی گئی ہے اور حضور نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا, لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. تو ہر جگہ کے حالات کا اندازہ کر کے اہل علم نے مختلف آراء قائم کیے ہیں. بعض لوگوں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ جہاں 24 گھنٹے میں الٹ پھیر ہو جاتا ہے وہاں بہرحال آپ پورا کریں گے, روزہ اسی طریقے سے رکھیں گے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ قریبی علاقے کے لحاظ سے روزہ رکھ لیں گے. بعض لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں جو روزے کے اوقات ہیں ان کی پیروی کر لیں گے. تو میرے نزدیک اس میں یعنی رجحان میرا بھی ایک ہو سکتا ہے, جس اجتہاد کو بھی آپ زیادہ قرین ثواب سمجھتے ہیں اس کی آپ پیروی کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. میرا رجحان زیادہ یہی ہے کہ 24 گھنٹے کے الٹ پھیر میں آدمی کو وہاں کے آثار ہی کی پیروی کرنی چاہیے.
جیسے آپ نے ذکر کیا ناروے وغیرہ کا, نارویجین کنٹریز کا, جہاں پہ 6 مہینے دن رہتا ہے 6 مہینے رات, تو لیکن وہاں پہ لوگ سوتے 7-8 گھنٹے ہی ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ان کی معمولات زندگی
6 مہینے سوئے نہیں رہتے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بات بھی اصل میں علی الاطلاق لوگ کہہ دیتے ہیں, وہاں افق کے اوپر آثار پیدا ہوتے ہیں, یعنی اس سے اندازہ ہوتا رہتا ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے کہ 6 مہینے کی اس طرح رات ہوتی ہے اس طرح ہم سمجھتے ہیں.
لیکن جیسے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے بعض اوقات بڑے انبیلنسڈ ہو جاتے ہیں, یعنی 20 گھنٹے کا روزہ اب وہ رکھنا کوئی آسان نہیں ہے.
میرے علم کے مطابق, جاوید صاحب, میرے علم کے مطابق اس جگہ کے لوگوں نے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے علماء کی, اور اس نے ان لوگوں کے مسائل بیان کر دیے, اور باقاعدہ ناروے کی مسلم کمیونٹی نے ایک اس پر رسالہ بھی چھاپا ہے, اور رمضان المبارک میں وہ ایک چینل سے کچھ ٹائم لے کر اس میں یہ مسائل بیان کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ بہت اچھا وہاں کام.
جی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 20 گھنٹے کا روزہ, جاوید صاحب, یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن رکھنا اسے پریکٹیکل نہیں.
جتنی سردی وہاں ہوتی ہے اس میں اتنا مشکل نہیں ہوتا, لوگ رکھتے ہیں, یعنی رکھتے ہیں. اور بعض دوسرے اہل علم میں آپ کو میں نے عرض کیا ہے کہ دوسرے اجتہادات بھی کیے ہیں. اگر آدمی مشقت محسوس کرتا ہو تو کسی دوسرے اجتہاد پر عمل کر سکتا ہے. معاملہ اجتہادی ہے, یہ بات سمجھ لینی چاہیے. اور وہاں کے جو مقامی اہل علم ہیں, جیسے کہ مفتی صاحب نے توجہ دلائی, ظاہر ہے انہوں نے ساری چیزوں کا لحاظ رکھا ہوگا اور لوگوں کے حالات کا بھی لحاظ رکھا ہوگا. میں نے آپ کو اصول بتایا ہے کہ ایسے موقعوں پر دین کی روح کو سامنے رکھ کے اجتہاد کیا جاتا ہے, اور لوگوں کے لیے کوئی مشقت نہیں پیدا کی جاتی, سہولت ہی کو پیش نظر رکھا جاتا ہے.
ٹھیک,
اور اس میں تھوڑا بہت اہل علم کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے.
ٹھیک,
یعنی اس میں مزاج کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے. وہ خلیفہ منصور کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے نا کہ جب اس نے امام مالک سے یہ کہا کہ آپ ایک کتاب مرتب کریں, تو یہ ہے تو ایک روایتی تاریخی نوعیت کی, تو اس نے یہ کہا کہ اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تکشفات اور تفردات نہیں ہونے چاہیے, اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی رخصتیں نہیں ہونی چاہیے, اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تشددات نہیں ہونے چاہیے. تو یہ مزاج کا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے بعض اوقات, اس لیے وہاں کے لوگ وہاں اندازہ کر لیتے ہیں کہ کیا صورت ہے اس کی. عین ممکن ہے کہ افق پر پیدا ہونے والے آثار سے وقت کا تعین کر لیا جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ ایک اوسط نکال کر لوگوں کے لیے ایک وقت متعین کر دیا جائے اس میں لوگ روزہ رکھ لیں. تو اس طرح کی بہت سی چیزیں کی جا سکتی ہیں, اور ان میں سے ہر ایک میں جس چیز کو بھی آپ اختیار کریں گے, اجتہاد غلط بھی ہو جاتا ہے صحیح بھی ہوتا ہے. غلط اجتہاد پر بھی اگر نیک نیتی سے کیا گیا تو اللہ اجر,
ایک اجر اس کے اوپر.
اعتکاف کے حوالے سے
اس میں ایک سوال میں ذرا چاہتا ہوں کہ ہم کر لیں, ایسا روزہ ٹوٹنے کا جو مسئلہ ہے وہ زیر بحث آیا تھا, تو ایک اس میں ایشو یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, بڑے لوگ ہوتے ہیں, صاحب لوگ ہوتے ہیں, اب ان کے دفتر میں جو کام کرنے والے چپڑاسی ہیں, ملازم ہیں, ان بیچاروں کو مجبوراً انہیں سرو کرنا پڑتا ہے, انہیں کھانا پانی فراہم کرنا پڑتا ہے, تو وہ ایک احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں, تو کیا وہ اعانت کے مرتکب ہوں گے؟
نہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. اگر ان کی کوئی ڈیوٹی یا ذمہ داری ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. اس لیے کہ ایک جانب وہ روزہ رکھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب ان کو اس طریقے سے کھانا بھی دینا پڑ رہا ہے ان لوگوں کو. توجہ دلا سکتے ہیں تو وہ ضرور توجہ دلائیں, باقی یہ کہ ان کے روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا نہ ان کے تقوی پر اس سے کوئی اثر پڑے گا.
ٹھیک ہے,
لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں.
جی آپ کو سوال.
اعتکاف کی مدت بالعموم 10 دن بیان کی جاتی ہے, اگر بالفرض کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے تو کیا وہ 3 دن کا یا 2 دن کا یا صرف 1 دن کا اعتکاف کر سکتا ہے؟
جی کر سکتا.
اور اس کی صورت میں یہ کہ اگر بالفرض جو ہے وہ اعتکاف ٹوٹ جائے تو جس طرح سے روزہ ٹوٹنے پر کفارہ ادا کیا جاتا ہے تو کیا اعتکاف کے ٹوٹنے پر بھی کوئی کفارہ عائد ہوتا ہے؟
پہلے تو میں ذرا پہلے آپ کے سوال کی مزید وضاحت کر دوں. دیکھیے اعتکاف کے لیے کوئی دن مقرر نہیں کیے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم 10 دن اعتکاف کرتے تھے تو ہم حضور کی اتباع میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں, اور اس میں حضور نے چونکہ اتنا التزام اس میں قائم رکھا کہ ہمیشہ یہ کیا, اور جب ایک سال ایسا نہیں ہو سکا تو آپ نے اس سال میں 20 دن اعتکاف کیا, تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی جو ایک محمود مدت ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدت کو پسند فرمایا ہے وہ تو 10 دن ہی ہے, اور اللہ تعالیٰ توفیق دے 10 دن کے لیے بیٹھنا چاہیے, وہ ویسے بھی بڑی مناسب مدت ہے, نہ زیادہ ہے نہ کم ہے, تاکہ کم سے کم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے کم مدت کے لیے آپ بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں, اس میں کوئی معنی نہیں ہے. اعتکاف کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اپنے اوپر کوئی نظر مانی ہوئی تھی, آپ کا خیال یہ تھا کہ آپ نے واجب کیا ہوا ہے اپنے اوپر اعتکاف کو, پھر تو اگر آپ نے چھوڑ دیا تو وہ نظر دوبارہ پوری کرنی پڑے گی, لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی کفارہ نہیں.
رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کی عبادت کی جا سکتی ہے, اگر کی جا سکتی ہے تو کیا روزہ بھی شرط ہے اس کے لیے؟
روزہ ہونا ضروری ہے, روزہ رکھیں گے اعتکاف میں.
رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف,
اصل میں اعتکاف کوئی الگ عبادت نہیں ہے, وہ روزے ہی کو منتہا کمال تک پہنچا.
یہ جیسا بڑی اہم بات آپ نے کہی,
یعنی روزہ ہے حقیقت میں, اس پر کچھ زائد پابندیاں ہو گئی نا. روزہ رکھ کے آپ نے کیا کیا, آپ کھانا نہیں کھائیں گے, آپ بیویوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے, اعتکاف میں آپ رات میں بھی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے, روزے پر ایک مزید پابندی ہوگی, مسجد میں چلے جائیں گے.
یعنی اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف خود بخود ٹوٹ جائے گا.
سحری کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کے لیے نہیں اٹھ سکتا تو اس کی نیت کی کیا صورت ہوگی؟
نیت تو اس نے ارادہ کر لیا روزہ رکھنے کا تو روزہ ہو گیا, یعنی کوئی اٹھ کے نیت الفاظ میں کرنا ضروری نہیں ہے. وہ رات کو یہ خیال کر کے سویا ہے کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے, تو اب اس نے آنکھ نہیں کھلی, نہیں اٹھ سکا, اور آنکھ کھل گئی تو اب اس کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے کہ وہ جاری رکھنا چاہتا ہے تو بس روزہ ہو جائے.
اچھا سر, اس میں ایک عملی نوعیت کا اور مسئلہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات انسان بیمار ہو جاتے ہیں, لوگ طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو اب ذہن میں ایک ارادہ ہوتا ہے کہ بھائی رکھوں نہ رکھوں, گم گم کی کیفیت ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد سحری نہیں بھی کی, تو یہ کب تک ایک انسان کے پاس موقع رہتا ہے کہ وہ کنفرم ہو جائے کہ نہیں اب تو میں نے رکھنا ہی ہے,
یہ فیصلہ کرنے کا اس کے آخری پاس وقت کتنا ٹائم ہے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آدمی اٹھ نہیں سکا,
کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے,
کھایا پیا بھی کچھ نہیں ہے, اب اس کی آنکھ کھلے گی جس وقت بھی, تو اس وقت فیصلہ کر لے, اس کا تعلق تو آنکھ کھلنے سے ہے نا.
اچھا, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے, نصف یوم.
وہ بھی اصل میں علماء نے ایک لوگوں کو رعایت دی ہے کہ آپ اس سے پہلے پہلے بھی اگر ارادہ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے کھایا پیا کچھ نہ ہو.
کھایا پیا
یعنی کھا پی کے تو آپ یہ نہیں کر سکتے نا کہ آپ زوال کے قریب میں نیت کر رہا ہوں روزہ شروع ہو جائے, کھایا پیا کچھ نہیں آپ نے, اور آپ نے ابھی تک ایک طرح سے عملاً آپ روزے ہی کی حالت میں ہیں, تو پھر اس وقت بھی اگر آپ نے ارادہ کر لیا تو روزہ مکمل.
9-10 بجے تک.
غامدی صاحب, بڑا اچھا موقع ہے رمضان کا, میں ایک آپ کے توسط سے اپنے دیکھنے والوں کو ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ رمضان میں لوگ عمرہ کرنے بھی جاتے ہیں, تو عمرے کے لیے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور بڑا دردناک واقعہ تھا, مجھے اس سے بڑی عبرت بھی ہوئی اور ایک سبق بھی ملا کہ میں مقام ابراہیم کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہاں ایک صاحب آئے, نماز پڑھی, انہوں نے احرام کی حالت میں تھے, ضعیف آدمی تھے, نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا مانگی, وہ دعا مانگ رہے تھے, ویسے تو کسی کی دعا نہیں سننی چاہیے مگر اتفاق سے وہ زور سے مانگ رہے تھے, میں سن رہا تھا, وہ دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اللہ یہ میرا پہلا اور آخری عمرہ ہے, تو اب تیری مرضی, تو اسے قبول کر یا نہ کر. مجھے بڑی تشویش ہوئی تو میں نے ان کا پیچھا کیا, وہ باہر نکلے, اپنی ضروریات سے فارغ ہوئے, اس کے بعد میں نے انہیں پیشکش کی کہ آپ بال کٹوانے جا رہے ہیں, میرے پاس یہ مشین موجود ہے, آپ ہمارے پاس تشریف لائیے, تو وہ آ گئے, تو اس کے بعد کھانے پہ بیٹھے, تو مجھے یہ تجسس تھا, میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, تو وہ کہنے لگے کہ جناب ہم تو ملتان سے گئے تھے اور ہمارے ساتھ جو مولوی صاحب تھے انہوں نے جدہ پہنچ کر ہمیں وضو کرایا, اور وضو کرانے کے بعد اعلان کر دیا کہ اب اگر تمہارا وضو ٹوٹا تو تمہارا عمرہ گیا, میں عمرہ نہیں ہو سکے گا. اب کہنے لگے کہ ہم وہاں پر آئے, اب طواف کر رہے ہیں, طواف کرنے کے بعد کہنے لگے, میں نے کہا کہ اب میں جا سکتا ہوں واش روم, تو اس نے منع کر دیا, نہیں صحیح کرو پہلے وہ پڑھو نفل پڑھو, نفل پڑھے پھر پوچھا, کہنے لگے نہیں صحیح کرو, صحیح کرنے کے بعد پھر پوچھا تو کہنے لگے نہیں اب بیٹھ کے دعا مانگو. تو اب اس کیفیت میں وہ میرے خیال میں وہ صاحب جو دعا مانگ رہے تھے اس کیفیت میں وہ یہی دعا مانگ سکتے تھے. تو یہ جو واقعہ پیش آیا یہ لا علمی کی وجہ سے پیش آیا. ہم ہزاروں روپے خرچ کر کے وقت خرچ کر کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں لیکن ایک تو یہ طے نہیں کر پاتے کہ اس کے ہمیں سیکھنا بھی چاہیے. اگر یہاں سے سیکھ کر جاتے تو یہ جو اتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی یہ تکلیف نہ ہوتی. یہ میرے خیال میں معلومات کی کمی ہے. اور ایک بات میں یہ عرض کروں, بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو رمضان میں عام طور پر پیش آ جاتی ہیں, کسی کو خون دینے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں, تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے کہ خون دے سکتے ہیں ہم ایکسیڈنٹ کی صورت میں؟
ایک تو یہ واقعہ آپ نے بڑا ہی عبرتناک سنایا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو عام طور پر توجہ دلانی چاہیے کہ اگر ان کو علم نہیں ہے تو وہ کم سے کم عالم بن کے نہ بیٹھے. اب جیسے آپ نے یہ بتایا کہ ایک عالم نے ان کو جو ان کے ساتھ آئے تھے یہ کہا کہ آپ وضو,
بلکہ میں تو اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ ہمارے یہاں انتظامی طور پر بہت سارے پیشوں کو تحفظ دیا گیا ہے. میں الیکٹریشین کا کام, الیکٹرک کا کام اس وقت تک نہیں کرا سکتا جب تک الیکٹریشین نہ ہو اور اس کے پاس لائسنس نہ ہو. ڈاکٹر اس وقت تک کلینک میں نہیں بیٹھ سکتا جب تک اس کے پاس ڈگری نہ ہو, کیونکہ وہ لوگوں کی جانوں سے کھیلے گا. لیکن فتویٰ دینے کے لیے یا علم دین کے لیے کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ایمان کی قدر ہی نہیں ہے.
کوئکری عام ہے اس معاملے میں, عطائیت ہے,
عطائیت بہت زیادہ.
تو ہم اس معاملے میں جب صحت کا معاملہ ہے اس میں تو عطائیت کے خلاف بہت مہمیں چلاتے ہیں, لیکن یہ بات آپ کی بالکل درست ہے اور بڑی عبرتناک بات ہے. یعنی جو آدمی علم نہیں رکھتا, جس کو معلوم نہیں ہے, وہ کم سے کم اس منصب پر نہ بیٹھے. ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک بات معلوم نہیں تھی اور وہ کسی دوسرے کی طرف متوجہ کرا دیتا تو ان کو صحیح بات معلوم ہو جاتی. نہ صرف یہ کہ غلط بات خود بتائی بلکہ کسی دوسرے صاحب علم کی طرف بھی متوجہ نہیں کیا کہ آپ وہاں سے پوچھ لیجیے گا. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. اس طرح کے بعض واقعات ہوتے ہیں تو آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کو کتنی ایجوکیشن کی ضرورت ہے.
بہت زیادہ.
دنیا کے بارے میں بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور دین کے بارے میں بھی ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اس میں بڑی بعض اوقات لوگوں کے لیے ایک سوال انہوں نے کیا ہے. میرے نزدیک جی, اب ظاہر ہے کہ یہ بالکل اجتہاد کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ صورت تھی نہیں اس طرح خون دینے کی, تو بعد ہی میں یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. میں اس میں کوئی کراہت نہیں محسوس کرتا. میرے نزدیک اس میں روزے کو بھی
ایک صورت تو زمانے میں تھی جو پچھنے لگائی جاتی تھی, وہ نہیں کیا گیا, لیکن یہ تو ایسی عجیب سی.
پچھنے لگانے کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ممانعت کی روایت ہمارے پاس موجود ہو کہ آپ نے یہ فرمایا ہو کہ یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی صورت پیش آ گئی آپ خون دے سکتے ہیں, تو میرے خیال میں روزے میں اصل میں آپ کچھ لیتے ہیں, دیتے نہیں ہیں.
صحیح.
یعنی آپ
کمزوری ہو جاتی,
کھانا ہے پینا ہے. اگر کمزوری کا اندیشہ ہے تو آدمی کو خود ہی احتیاط کرنا چاہیے, لیکن یہ کہ قانونی لحاظ سے روزہ ٹوٹے گا نہیں.
جی, بعض لوگ بالعموم جلدی سحری کر کے سو جاتے ہیں, فجر کی نماز کا جو ہے وہ انتظار نہیں کرتے اور ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے, تو کیا اس طرح کا عمل اختیار کرنا درست ہے؟
یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یعنی فجر کی نماز فرض ہے اور اس کو آدمی کو پڑھنا چاہیے. اس وقت تو تمدن نے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر لوگ اب 2 بجے 3 بجے رات کو سوتے ہیں اور اس کا احساس نہیں کرتے کہ وہ ایک بڑی نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ بہترین وقت ہے اللہ کی عبادت کا. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے خاص بندوں کے اوصاف میں یہ بات بیان کیا کہ مستغفرین بالاسحار, اس وقت اللہ تعالیٰ متوجہ ہوتے ہیں اپنے بندوں کی طرف. اس وقت کی جو قرات ہے نماز میں جو ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ قرآن الفجر, ان قرآن الفجر کانا مشہودہ, یعنی وہ تو خاص حضوری کا وقت ہے, تو اس لیے اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے آدمی کو کسی حال میں بھی. باقی یہ ہے کہ کسی وقت اگر کوئی مجبوری ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. نماز فرض ہے اور نماز فرض ہے ان الصلاۃ کانت علی المومنین کتابا موقوتا, وقت کی پابندی کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں نماز پڑھ لیں.
بعض اوقات ہمارے یہاں اپر کلاس کا جو طبقہ ہے وہ فیشن کے طور پہ یا دکھاوے کے طور پہ روزہ تو رکھ لیتا ہے لیکن نمازوں کا یا دیگر عبادات کا اہتمام نہیں کرتے, تو کیا ایسا کرنا صحیح؟
یعنی بغیر نماز کے روزہ ہو جائے گا؟
بغیر نماز کے روزہ ہو جائے گا.
اپنی جگہ ایک الگ عبادت ہے, نماز اپنی جگہ ایک الگ عبادت ہے, یعنی کوئی چیز دوسرے پر اثر انداز نہیں ہوتی.
لیکن نماز کی خاص اہمیت ہے جاوید صاحب, نماز تو پہلے فرض ہے, بعد میں زکات, پھر روزہ ہے.
اس کی توجہ دلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ نماز ان پر فرض ہے. اور نماز تو اصل میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فارق ہے اصلا.
یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ نماز نہیں پڑھی, بالکل چھوڑ دی جان بوجھ کر اور روزہ رکھا, تو روزہ ہو جائے گا قانونی طور پر؟ ہم میں جو سمجھ پایا ہوں قانونی طور پر ہم یہ کہیں گے کہ روزہ ہو گیا, یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز سے محروم رہا.
نہیں, وہ ایک بڑا جرم کیا اس نے,
یعنی روزے وہ جرم اپنی جگہ لیکن روزے کا ثواب اپنی جگہ.
یعنی روزے کو یہ چیز ختم,
یعنی کوئی نیکی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, کوئی حرام کسی حلال کو حرام نہیں کر دیتا. ایک گناہ کیا ہے اس نے, اس کی طرف توجہ دلائیے, ایک نیکی کی ہے اس کو ختم نہ کرائیے.
ٹھیک.
اور دیکھیے اس معاملے میں وہی حکیمانہ بات ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں حضور کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, فرمایا کہ توقع رکھو نماز اس کی چوری چھڑوا دے گی.
ٹھیک جیسا,
اس کے ساتھ کیا خبر کہ روزہ کب نماز کا پابند کر دے.
جیسا, آپ کا بہت بہت شکریہ. میں حاضرین کا بھی بے حد مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے, آپ نے بہت اچھے اچھے سوالات کیے. ناظرین, جس طرح آج کی اس محفل میں ذکر ہوا کہ علم کا, دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے اوپر فرض ہے, ہماری رمضان کی یہ خصوصی نشست اسی مقصد کے تحت اس کا ہم نے یہاں پہ اہتمام کیا ہے. امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.
وہ لوگ اور ایلیٹ میں صرف ارباب اقتدار نہیں ہوتے, بلکہ آپ کے معاشرے کو کون لوگ اس وقت قیادت کے منصب پر فائز ہو کر چلا رہے ہیں,
میڈیا کے لوگ ہیں,
آپ کے بیوروکریسی, آپ کے میڈیا کے لوگ ہیں, آپ کے صحافی ہیں, آپ کے جج ہیں, آپ کے وکلاء ہیں, آپ کے اساتذہ ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں, اگر ان کی سیرت اور کردار میں صحیح تبدیلی